السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ جز نمبر 3 صفحہ نمبر 48 آیہ نمبر 282 آیت دین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آیت دین. آیت دین یہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، یعنی لانگیسٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لمبی آیت. اس میں قرض کے مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں اور آیت دین کے نام سے یہ مشہور اور معروف ہے. اس میں بہت عظیم مسائل بیان ہوئے ہیں جس کے بہت سارے فائدے ہیں. اس آیت میں قرض کے لین دین کا جواز ثابت ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھائے، کوئی کسی کو دھوکہ دے کر نہ لے، کوئی زبردستی مال جمع کرنے کے لیے نہ مانگے، کوئی سود نہ لے. تو اب ضرورت تو پیش آئے گی تو کیا کرے، تو اس کے لیے پھر قرض کا جواز ثابت ہے. اور یہ معاملات ہوتے تھے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی چند سا جو کے عوض، یعنی آپ نے کچھ غلہ لیا تھا اور اس کے بدلے میں آپ نے زرہ اپنی گرو رکھی تھی. تو بہرحال قرض کا لین دین ثابت ہے، اس کا جواز ثابت ہے. قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ آپس میں قرض کا لین دین کر سکتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اور ہر کوئی تو مالدار نہیں ہو سکتا، کوئی ضرورت مند ہوتا ہے، کوئی محتاج ہوتا ہے اور کوئی مالدار ہوتا ہے. لہٰذا جو مالدار ہیں وہ ضرورت مندوں کو قرض دیں تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور پھر اس میں بہت سارے احکامات دیے گئے ہیں کہ جب قرض کا لین دین ہو تو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. قرض جو لینے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ دینے کی نیت رکھے، قرض لوٹا دے. جو قرض لے رہا ہے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ قرض لوٹانے کی نیت رکھے، اور جو قرض دے رہا ہے اس کو کہا گیا کہ وہ لکھوا لے معاملہ تاکہ اس کی چیز اس کو واپس مل جائے. تو بہرحال اس کے بہت سارے فائدے ہیں، ہم ون بائی ون دیکھتے جاتے ہیں. آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل له فليملل فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ترجمہ دیکھیے، دو ترجمے ہم لوگ دیکھیں گے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں معاملہ کرو ساتھ ادھار کے ایک وقت مقرر تک، تو لکھ لو اسے، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک کاتب ساتھ انصاف کے، اور نہ انکار کرے کاتب اس سے کہ لکھے وہ جس طرح سکھایا اسے اللہ تعالیٰ نے. بس چاہیے کہ لکھے وہ، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص کے اوپر اس کے حق، یعنی قرض ہے، اور چاہیے کہ ڈرے وہ اللہ اپنے رب سے، اور نہ کم کرے اس میں سے کوئی چیز. پھر اگر ہو وہ شخص کے اوپر اس کے حق ہے بے وقوف یا ضعیف یا نہیں استطاعت رکھتا وہ اس بات کی کہ لکھوائے وہ خود، تو چاہیے کہ لکھوائے مختار اس مقروض کا ساتھ انصاف کے، اور گواہ بنا لو تم دو گواہ اپنے مسلمان مردوں میں سے، بس اگر نہ ہو دو مرد تو گواہی دیں ایک مرد اور دو عورتیں ان میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو گواہوں سے، یہ اس سبب سے کہ بھول جائے ایک عورت ان دو میں سے تو یاد کرا دے ایک میں سے دوسری کو، تو یاد کرا دے ایک ان میں سے دوسری کو، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں، اور نہ اکتاہٹ ہو تمہیں اس سے کہ لکھو تم اس کو چھوٹا، لکھو تم اس کو چھوٹا ہو معاملہ یہ بڑا اس کے مقرر وقت تک، یہ لکھنا زیادہ قرین انصاف ہے نزدیک اللہ کے، اور بہت درست رکھنے والا ہے گواہی کو، اور زیادہ قریب ہے اس بات کی کہ نہ شک میں پڑھو تم، مگر یہ کہ ہو سودا ہاتھوں ہاتھ کے لیتے دیتے ہو تم اسے آپس میں، تو نہیں تم پر کوئی گناہ یہ کہ نہ لکھو تم اس کو، اور گواہ بنا لو جب تم آپس میں سودا کرو، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک یہ نافرمانی ہے جس کا گناہ ہوگا تمہیں، اور جس کا گناہ ہوگا تمہیں، اور ڈرو اللہ سے، اور تمہیں سکھلاتا ہے اللہ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے، دین دراصل قرض کو کہتے ہیں، تو تداین تم جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو، الا اجل مسما ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ تو لکھ لیا کرو اس کو، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے آپس میں بینکم آپس میں کاتبن جو لکھنے والا ہے، بالعدل عدلے کے ساتھ۔ آئیے دیکھیں ایک اور روانی والا ترجمہ، اے ایمان والو جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا فریقین کے درمیان عدل و انصاف سے تحریر کرے، یعنی دونوں آپس میں، اور جسے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی قابلیت بخشی ہو اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص کروائے جس کے ذمے قرض ہے، وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور لکھوانے میں کسی چیز کی کمی نہ کرے۔ ہاں اگر قرض لینے والا نادان ہو یا ضعیف ہو یا لکھوانے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروا دے، اور اس معاملے پر اپنے مسلمان مردوں میں سے دو گواہ بنا لو، اور اگر دو مرد میسر نہ آئیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بناؤ، کہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور گواہ ایسے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے ہاں مقبول ہو، اور گواہوں کو جب گواہ بننے یا گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، اور معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا مدت کی تعین کے ساتھ اسے لکھوا لینے میں کاہلی نہ کرو، یعنی ایک جو پرٹیکولر ٹائم ہے اس میں لکھوانے میں، تمہارا یہی طریقہ کار اللہ کے ہاں بہت منصفانہ ہے جس سے شہادت ٹھیک طرح قائم ہو سکتی ہے، اور تمہارے شک و شبے میں پڑھنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے۔ ہاں جو تجارتی لین دین تم آپس میں دست بدست کر لیتے ہو اسے نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں، اور جب تم سودا بازی کرو یعنی خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، نیز کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، اور اگر ایسا کرو گے تو گناہ کا کام کرو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ہی تمہیں یہ احکام و ہدایت سکھاتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہ یہاں تک یعنی ایک ہی آیت، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پوری ایک آیت ایک پیج میں ہے، ابھی ہم پیچھے تک جیسی بھی پڑھ رہے تھے جتنی بھی آیتیں ہم نے پڑھی تو ایک پیج پر کم سے کم کوئی پانچ آیتیں تھیں، کبھی چھ تھیں، کبھی تین تھیں، کبھی چار تھیں، لیکن ماشاءاللہ یہ ایک آیت پورے ایک پیج میں آ گئی ہے، اور اسی لیے یہ قرآن کریم کی سب سے طویل ترین آیت ہے، آیت دین جس کو کہتے ہیں، جس میں قرض کے لین دین کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس میں جو تاکید کی گئی ہے کہ جب تم قرض کا آپس میں لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، لکھنے سے فائدے کیا ہو سکتے ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کے امکان کم رہیں گے، نہ لکھنے کی وجہ سے بھول بھی ہو سکتی تھی، لکھنے کی وجہ سے آپس کے تعلقات بھی صحیح رہیں گے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تاکید کی ہے لکھنے کی، کہ جو آپس کے معاملات ہیں اس کو لکھ لیا کرو، تو ایکچولی یہ شک کے ازالے کے لیے ہے کہ کہیں تم آپس میں شک میں نہ پڑ جاؤ اور تمہیں یاد نہ رہے، اور ایسا نہ ہو کہ تم آگے چل کے یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہو، یعنی نہ لکھنا تمہارے لیے نقصان دہ ہو، جب تم لکھو گے تو بہت سارے نقصانات سے محفوظ رہو گے۔ پھر اسی طرح سے ابن عاشور کہتے ہیں کہ آپس کا جب لین دین ہو، جب قرض کا لین دین ہو یا معاملات ہوں، اور یہ معاملات اس زمانے میں صحابہ اکرام کے زمانے میں بہت تھے، یہ رواج عام تھا کہ یہ تو ضرورت پڑتی تھی اور ضرورت پڑے گی۔ تو اب جو جس کے پاس مال ہے تو اس کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ جو مال دے رہا ہے اپنا مال، جیسے کہ پرسن اے پرسن بی کو مال دے رہا ہے، تو پرسن اے کا جو مال ہے ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو محنت کا ہی کمایا ہوا ہے نا، تو ایسا نہ ہو کہ جو پرسن اے بی کو جب مال دے رہا ہے تو جو بی ہے ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو نہ بتائے کہ میں نے قرض لیا ہے، اور اس کی کبھی اچانک ڈیتھ ہو جائے تو اب جو پرسن اے ہے بےچارا وہ کیا کرے گا۔ تو لکھے رہنے سے معاملات کیا ہوتے ہیں، بہت صاف رہتے ہیں، اور اس سے واقعی میں بہت آسانی ہوتی ہے، کیونکہ انسان بھلکڑ واقع ہوا ہے اور وہ بھول جاتا ہے اور کتنا لیا تھا، کب لیا تھا، کیا لیا تھا، تو اس لیے یہ ساری باتوں کو لکھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس سے اضطرار کی کیفیت ختم ہو جائے گی، یعنی جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو گے تو چونکہ مال کا معاملہ ہے اس صورت میں لکھ لینا چاہیے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تجارتی لین دین ہیں، جب تجارت میں آپس میں شراکت ہوتی ہے، جب یعنی پارٹنرشپ ہوتی ہے، جب بزنس کیا جاتا ہے، اس کو بھی لکھ لینا چاہیے۔ پھر زراعت، یعنی جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا اپنی زمین دوسروں کو دیتے ہیں کھیتی کرنے کے لیے، اس کو بھی لکھ لینا چاہیے کہ ہم نے ایک سال کے لیے آپ کو زمین دی ہے، آپ اس پر کھیتی باڑی کریں، جو بھی معاملات ہیں بہرحال اس کو لکھ لیا جائے۔ تو آپس میں لکھ لینے سے معاملات بہت زیادہ صاف ستھرے رہتے ہیں اور اس سے آپس کے تعلقات بھی بہتر رہتے ہیں۔ اور پھر کتنی مدت کے لیے، یعنی جو مقررہ مدت ہوتی ہے کہ قرض لینے والا کتنی مدت کے لیے قرض لے رہا ہے اور قرض دینے والا اس پر ایگری ہے یا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے قرض لیتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے ایک سال تک کے لیے قرض کی ضرورت ہے، میں ایک سال تک آپ کے پیسے لوٹا نہیں سکوں گی، تو سامنے والے جو قرض دینے والا ہے وہ بھی تو راضی ہونا چاہیے نا، ہو سکتا ہے اس کو 6 مہینے کے بعد ضرورت ہو، تو وہ راضی ہوگا تو تب آپ کو ایک سال کے لیے دے گا، ادروائز پھر کیا ہوگا، وہ پہلے ہی انکار کر دے گا۔ تو یہ سب باتوں کو لکھ لینا چاہیے، لکھ لینے سے معاملات صاف ستھرے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام یہ بنایا ہے اور یہ ہمیں تاکید کی ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے۔ تو بہرحال تقریباً جو مفسرین کی رائے ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ معاہدات کی تحریر مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن لکھ لینا ہی بہتر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایکچولی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو آپ نہیں کرتے ہیں تو گناہگار ہوں گے، اسی بنا پر مفسرین کہتے ہیں کہ لکھ لینا پسندیدہ ہے، مستحب ہے، اور نہ لکھنا گناہ کا موجب نہیں ہے۔ اور آج کل ایسے تحریر لکھنے والے موجود ہیں جو سند یافتہ ماہرین ہیں، ماشاءاللہ ان کو اس کی سند بھی ملی ہوئی ہے، جنہیں وثیقہ نویس کہا جاتا ہے، اور یہ آپ نے دیکھو کہ ہر کلیکٹر آفس کے باہر آپ کو مل جائیں گے، یا ویسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے آفیسز بھی ہیں وثیقہ نویس، تقریباً یہ سرکاری اصولوں کے تحت وہ سرکاری کاغذات پر معاہدے جو لکھے جاتے ہیں اس پر یہ لوگ اس کے ماہر ہوتے ہیں یہ لوگ، اور یہ ایک مستقل فن اور پیشہ بن چکا ہے۔ تو لہٰذا ابھی تو بہت مشکل ہے کہ کوئی انکار کرے، لیکن بہرحال ہمارا جو رشتہ داروں کا آپس کا جو لین دین ہوتا ہے اس میں ہم لوگ لکھا پڑھی کو مناسب نہیں سمجھتے، اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ کیا ہم پر شک کر رہے ہیں، اس میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، کہ آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے، اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ تو ایکچولی اعتماد کی بات نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے، معاملات صاف ستھرے رہنے کے لیے، آپس میں تعلقات اچھے رہنے کی وجہ سے لکھ لینا بہتر ہے، کیونکہ بعد میں آگے چل کر پھر کیا ہو سکتا ہے، مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، نئے نئے مسائل آ سکتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ شیخ سعدی بھی یہاں پر لکھتے ہیں کہ اگر نہ لکھے تو اس سے کیا احتمالات ہیں، یعنی کیا کیا ہو سکتا ہے، بعض وقت نہ لکھنے کی وجہ سے غلطی کا امکان ہوتا ہے، نہ لکھنے کی وجہ سے بھول سکتا ہے انسان، نہ لکھنے کی وجہ سے آپس میں نزاع پیدا ہو سکتا ہے، نہ لکھنے کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، معاملات جو ہے بگڑ سکتے ہیں اور آپس میں دشمنی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نہ لکھنا یہ ایک شر ہوگا بلکہ عظیم شر ہوگا، اور لکھنا کیا ہوگا، ایک خیر ہوگا بلکہ عظیم خیر ہوگا۔ تو بہرحال انہوں نے اس کے بہت سارے فائدے گنوائے ہیں۔ پہلا فائدہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لکھ لیا کرو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لہٰذا لکھ لینا پسندیدہ ہے۔ پھر جو تمام قرض کے معاملات ہیں اس میں لکھنا شرعاً مطلوب ہے، یعنی پسندیدہ ہے، کاتب کو حکم ہے کہ وہ لکھے، کاتب کو عادل ہونا چاہیے تاکہ اس کی تحریر پر اعتبار کیا جا سکے. کاتب پر فرض ہے کہ دونوں یعنی فریقین کے درمیان انصاف سے کام لے، ایسا نہیں کہ رشتہ داری یا دوستی وغیرہ کی وجہ سے وہ کسی ایک فریق کی طرف جھک جائے. پھر کاتب کا ایسی تحریر لکھنے کے طریقہ کار سے اور فریقین کے لیے جو کچھ واجب ہے یعنی جو کچھ لکھنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاتب کو خاص طور سے تاکید ہے کہ عدل کے ساتھ وہ کام لے، جو بھی کچھ لکھا جائے گا وہ عدل کے ساتھ کام لے، یعنی کہ جو چاہے اپنی طرف سے لکھ دے. پھر جب کوئی ایسی تحریر موجود ہو جس کی کتابت معروف ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا، چاہے لکھنے والا فوت ہی کیوں نہ ہو گیا ہو. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی کسی نے گواہی دی اور لکھ لیا کہ ٹھیک ہے میں یہ لکھوا رہا ہوں قرض، اور اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ لکھی ہوئی تحریر قابل قبول ہوگی چاہے شخص وہ فوت ہو چکا ہو. تو بہرحال اس کے بہت سارے آگے چل کے اس کے بہت سارے مسائل بھی ہیں، اور ہم اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے کیونکہ یہ تو بزنس والے لوگوں کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے. ہم وہ ڈسکس کریں گے جو ہمارے تعلق سے ہے، کہ اکثر خواتین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں بہن بھائی یا ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں قرض، یا دوستی اگر ہوتی ہے کسی تو ان کو دیا جاتا ہے قرض. تو بہتر ہے کہ کیا کیا جائے، اس کو لکھ لیا جائے، اور اس میں کوئی گناہ کی بات ہے نہیں، یا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، یا اس میں ایسی بات نہیں کہ آپ پر اعتماد نہیں کیا جا رہا ہے. بس اصل میں کیا ہے کہ لکھ لینے کی وجہ سے معاملات بہت بہتر طریقے سے حل ہوتے ہیں، اور آگے چل کر پھر آپس میں دشمنی نہیں پیدا ہوتی. تو بہرحال پھر کیا کیا جائے، لکھ لیا جائے. اب معاملہ یہ آتا ہے کہ جب تم لکھو تو آپس میں یعنی کسی کو گواہ بنا لو، اور گواہ بنانے سے کیا ہوتا ہے، معاملہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. تو دو گواہ کی بات ہے یہاں پر، اور خصوصاً سفر میں یہ معاملات پیش آتے ہیں، یا ویسے بھی اگر پیش آئے تو اگر دو گواہ نہ ملے تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہ کے طور پہ لے لو. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سے یہاں پر مساوات مرد و زن کا نعرہ لگا ہے تو اس وقت سے اس آیت پر بہت زیادہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور اس میں جو نام نہاد مسلمان خواتین ہیں وہ بہت زیادہ پیش پیش ہیں. ایون کچھ جگہوں پر تو یہ تک کیا گیا کہ کچھ بڑے، ایک ایسا بڑا شہر ہے میں نام نہیں لوں گی، لیکن اس شہر میں یہ تک کیا گیا کہ کچھ نام نہاد جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان کہہ سکتے ہیں ایسی خواتین نکلیں جو اپنے آپ کو مساوات مرد و زن میں ضم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جھوٹی آزادی کی جو دلدادہ خواتین کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، تو وہ روڈز پر نکل آئیں. این جی اوز کی کچھ خواتین تھیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان عورت کی گواہی آدھی ہے، مسلمان عورت کو وراثت میں حصہ آدھا ہے، تو اس کا روزہ بھی آدھا ہونا چاہیے، اس کی نماز بھی آدھی ہونی چاہیے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، یہ بات کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اور یعنی کیسے شیطان انسان کو بہکا کر اس طرح سے مخبوط الحواس کر دیتا ہے واقعی میں، کہ اسے ڈر بھی نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے جس نے اسے پیدا کیا. تو یعنی یہاں پر وہ خواتین کس کو چیلنج کر رہی ہیں، اپنے رب کو، اپنے خالق حقیقی کو، اس کائنات کے رب کو جس کی قبضے قدرت میں ہر چیز ہے. تو جس رب نے تمہیں پیدا کیا اور جس رب نے تمہیں انسان بنایا، تم آج اسی کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے ہو. تمہیں ذرا سا ڈر نہیں لگتا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ جس رب نے تمہیں انسان بنایا، اگر وہ چاہتا تو تمہیں جانور پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے تمہیں انسان بنایا، اور آج تم اپنے رب کے مقابلے میں اور اس کے احکامات کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو، اور روڈز پر نکل آئے ہو، اور بینر لے کر وہ خواتین کھڑی تھیں کہ ہمارا روزہ بھی آدھا ہونا چاہیے اور ہماری نماز بھی آدھی ہونی چاہیے. کل کیا منہ لے کر جائیں گے یہ خواتین؟ اور یہ جو جھوٹی مساوات مرد و زن کا نعرہ، جھو�ٹی آزادی، جس کے پرفریب جال میں آج بہت ساری خواتین پھنس چکی ہیں، کیا دیتی ہے یہ نام نہاد آزادی؟ آج مغرب نے جب عورت کو مساوات مرد و زن کے چکر میں پھنسایا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں عورت کس طرح سے بے یار و مددگار ہیں. آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس کا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، اس کی یا اس کو یا اس کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، آپ جو چاہے جملہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ آج والد ہے وہاں پر، نہ باپ یعنی سوری بھائی ہے، اور نہ بیٹا ہے، نہ شوہر ہے. آج وہاں سنگل پیرنٹ سسٹم بالکل عام ہے. مرد اپنی خواہش پوری کر کے عورت کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، عورت بچہ بھی سنبھالے، جاب بھی کرے. اور پھر آپ خود دیکھیں گے وہاں پر آج مغرب میں اولڈ ایج ہوم اور بچے جو پل رہے ہیں، یعنی نہ والدین کو سنبھالنے والا کوئی ہے اور نہ بچوں کو سنبھالنے والا کوئی ہے. بچے ڈے کیئر میں پڑے رہتے ہیں. جب بچوں کو ماں کی آغوش نہیں ملتی تو وہ بچے مجرم بن رہے ہیں. 13 ईयर से कम बच्चे ज्यादा जरायम का शिकार है वहां पर आज वेस्टर्न कंट्रीज में। तो आप खुद बताइए कि ये जो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि अगर तुम्हें दो मर्द ना मिले तो एक मर्द और दो औरतें ले लो, और यहाँ पर अल्लाह ताला ये नहीं फरमा रहे कि दो औरतों की गवाही ले लो। यहाँ आयत में खासतौर से वाज़ेह अल्फाज हैं कि गवाही एक ही औरत की काफी होगी। सुभान अल्लाह, आप देखें कितनी अल्फाज में वसत है। वो खवातीन जो नाम नेहाद आजादी की दिलदादा खवातीन है जो इस पर ऑब्जेक्शन लेती हैं इस आयत पर, तो वो अगर कुरान को सही तरीके से पढ़ी होती समझी होती तो वो कभी इसके खिलाफ ना आवाज उठाती। वो कुरान को पढ़े तो सही समझे तो सही, कुरान खुद बता रहा है, कुरान खुद कह रहा है कि दूसरी औरत उसकी गवाही ली जाएगी और तीसरी यानी जो दो औरतों में से एक की गवाही ली जाएगी और दूसरी औरत उस वक्त गवाही देगी जब पहली भूल जाए। इस बारे में हमको एक इतना बेहतरीन वाकया मिलता है इमाम शाफी की वालदा का, जो एक किताब है जिसमें तमाम ताबईन की सीरत लिखी हुई है, उसमें ये वाकया बयान किया गया है कि इमाम शाफी की जो वालदा थी उनको उनके साथ ये मामला पेश आया कि उनको किसी चीज की गवाही देनी थी, तो उनको अदालत में काजी के पास बुलाया गया और उनकी पड़ोसन जो थी उसको भी बुलाया गया, यानी दो औरतें थी गवाही के लिए। जब ये दोनों औरतें वहां पहुंची गवाही के लिए, जब काजी ने पूछा पहली औरत से, इनकी जो पड़ोसन खातून थी उनसे पूछा कि आप क्या कहती हैं, जब उन्होंने गवाही दे दी तो काजी ने इनसे भी पूछा उसके बाद फिर कि आप भी गवाही दें इमाम शाफी की वालदा से। तो आप देखें कि इमाम शाफी की वालदा माशाल्लाह कितनी जहीन थी, उसके लिए वैसा कुरान भी याद होना चाहिए, उसके लिए कुरान पर आपको इतना अबूर हासिल हो कि आप बरवक्त जवाब पेश कर सकें। वो क्या कहती हैं इमाम शाफी की वालदा कि मैं क्यों गवाही दूं, क्योंकि कुरान क्या कहता है कि अगर ये भूल जाए, पहली भूल जाए, अंत दिल एहदाहुमा फतुज़क्किर एहदाहुमल उखरा। सुभान अल्लाह, आप देखें कि कैसे उन लोगों को कुरान याद था माशाल्लाह। तो वो कहती हैं कि उन्होंने ये आयत पढ़ी और कहा कि पहली अगर भूल जाए तो दूसरी याद दिला दे, तो ये पहली जब भूली नहीं तो मैं क्यों याद दिलाऊं, इसने तो गवाही दे दी तो मेरी गवाही की जरूरत ही नहीं है। और काजी को अपनी बात वापस लेनी पड़ी और काजी ने कहा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। सोचें सुभान अल्लाह, आप देखें कि कैसा वो माहौल था, कैसे उस वक्त मामलात थे और कैसे खवातीन को इतना कुरान पर अबूर हासिल था। आज खवातीन कुरान तो खोलकर पढ़ती नहीं है जो उनके उनके हिसाब से, जो उनके जिनको उन्होंने नाउज़बिल्ला झूठे खुदा समझ रखा है, उन्होंने जो कह दिया वही उनके लिए पत्थर की लकीर है। कि अच्छा मगरिब कहता है कि देखा इस्लाम कैसे औरत को डिग्रेड करता है कि एक मर्द की जगह दो औरतें, फिर वो कहते कि देखा इस्लाम में कैसे औरत को आधा हिस्सा दिया गया है और मर्द को उसे डबल दिया गया है। तो हमारी जो नाम नेहाद खवातीन है आजादी की दिलदादा, वो कहती कि हाँ आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा दीन हम पर जुल्म करता है, आप सच कह रहे हैं, आप इंसाफ करने वाले नाउज़ बिल्ला। कैसे आंखें बंद करके हम आज फॉलो कर रहे हैं ना मगरिब को, जबकि उनका जो थिंक टैंक है वो खुद औरतों के लिए इस बात के लिए परेशान है और वो चाह रहे हैं कि ये औरतें वापस घरों में जाए, बैक टू होम का नारा लगाया जा रहा है वहां पर। अगर आप फिगर और रेशियो देखेंगे, आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज के, आप देखिए जो इस कदर वो लोग परेशान हैं कि अभी हाल ही में एक पढ़ने को मिला था इदारिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी कंट्री का, लेकिन उस कंट्री में बूढ़े लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, नौजवान इन जो मिडिल एज है वो कम है, और बच्चे यानी बिल्कुल जो यंग बच्चे होते हैं जो 13 और इसके एज में होते हैं वो बिल्कुल कम है। अब आप बताइए ये किस बात की अलामत है कि आगे चलकर अब उनकी नस्लें ही खत्म हो जाएगी, यानी बूढ़े बहुत ज्यादा हैं, तो अब बूढ़े तो काम नहीं कर सकते ना, जो कंट्री को जो लोग तरक्की दे सकते हैं तो वो ये जो मिडिल एज के लोग हैं जो यंग हैं वो दे सकते हैं तरक्की, जब बूढ़े लोग ज्यादा तादाद में तो बूढ़े तो खत्म हो जाएंगे और यंग कम है, तो कंट्री को आगे कौन बढ़ाएगा ले जाएगा, तरक्की कौन करेगा। तो इससे खुद आप देख लीजिए कि उनका यानी जब औरत घर से बाहर निकली और उसने फिर समझा कि ये बच्चे तो मेरे पैरों की बेड़ियां हैं, मेरे पैरों की जंजीर हैं, तो बस मुझे बच्चों की जरूरत ही नहीं है, हम दो एंजॉय करें, हस्बैंड वाइफ या एक ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा हो, उसको एक घरेलू जिम्मेदारियां, बेड़ियां और जंजीरें लगने लगी और फिर उसने सब कुछ निकाल फेंका और वो आजाद हो गई और वो घर से बाहर निकल गई, जो असल उसकी जिम्मेदारी थी उसने वो फरामोश कर दिया। तो इस्लाम ने यहां पर आप देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने यहां पर कुरान में ये ऑफिस के मामला थे, ऑफिस के तिजारत के मामला में अल्लाह ताला ने फिर भी औरत की गवाही ली, हालांकि तिजारत में या ऑफिस के मामला में औरतों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी यहां पर औरतों को انوالو کیا کہ ٹھیک ہے عورتوں سے لے لو گواہی، ان کی گواہی بھی معتبر ٹھہری الحمدللہ ماشاءاللہ. اور جبکہ ہم سب جانتے ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، ایک صحابی آتے ہیں جو اللہ کے رسول کے رشتہ دار تھے، عبد المطلب کے خاندان سے تھے، تو ان کا نکاح ہوا تھا کسی خاتون سے، تو ایک عورت نے آ کر گواہی دی کہ ارے کیسے ان دونوں کا نکاح ہو گیا، وہ فلاں لڑکی کو جس سے اس کا نکاح ہوا اس کو تو میں نے دودھ پلایا تھا اور اس کو بھی میں نے دودھ پلایا. تو اب سارے جو شہر کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اب یہ عورت گواہی دے رہی ہے تو لہٰذا اس گواہی کی بنا پر اب تم دونوں میں جدائی کروا دی جائے گی، یعنی اب تم اس کو عورت کو طلاق دے دو. تو وہ صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پہلے جب تک اللہ کے رسول سے نہ پوچھ لوں میں نہیں کر سکتا سپریشن. وہ اسی وقت سفر کر کے اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے اور پوچھا، تو آپ نے کہا کہ اگر عورت گواہی دے رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، دونوں میں جدائی ہو جائے گی. تو اس ایک عورت کی گواہی پر دونوں میاں بیوی میں سپریشن کروا دیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر کہا گیا کہ نہیں دوسری عورت کو لایا جائے، نہیں، کیونکہ یہ معاملات عورتوں سے ریلیٹڈ تھے، خواتین سے ریلیٹڈ معاملات تھے، تو یہ ایک ہی عورت کی گواہی قابل قبول ٹھہری. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ سپورٹ کے لیے کوئی دوسری خاتون کو بھی لایا جائے کہ تم گواہی دو، وہ ایک عورت نے گواہی دے دی، ختم، معاملہ ہی ختم ہو گیا. تو یہ ایک عورت کی گواہی قابل قبول ہے، تو اسلام میں ایک عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہے. یہاں پر تو یہ آفس کے معاملہ جہاں عورت کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے وہاں پر بھی اس کو لا لیا گیا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کی گواہی، اگر کوئی چاند دیکھ لے تو وہاں پر بھی اگر مردوں نے چاند دیکھا، کوئی ایک مرد بھی گواہی دے دے تو چاند کو قابل، یعنی وہ گواہی کو قابل قبول مانا جائے گا. اسی طرح سے اگر ایک عورت بھی گواہی دے دے چاند کے لیے کہ اس نے چاند دیکھ لیا ہے تو وہی گواہی قابل قبول ہوگی، ایک عورت کی گواہی بھی. تو یہاں پر تو کوئی دو عورتیں چار عورتوں کا ذکر نہیں ہے، مالی معاملات میں صرف جو ہے دو عورتوں کی گواہی کہا گیا. وہ بھی دو عورتوں کی گواہی کیوں کہی گئی؟ کیونکہ ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے اس کو، ورنہ ایک ہی عورت کی گواہی قابل قبول ہوگی. اور دوسری بات، اسلام جو ہے عورت پر زیادہ بوجھ یا برڈن نہیں ڈالتا. یہاں پر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ عورت کو اس کی جو اصل ذمہ داریاں ہیں اس کی وجہ سے عدالتی کارروائیوں سے اس کو دور رکھا گیا ہے. اسلام کا مزاج ہے کہ وہ عورت کو زبردستی گھر سے باہر کھینچ لانے کو پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ اب وہ بار بار عورت کو گواہی دینے کے لیے عدالت میں جانا پڑے گا تو اس کا گھریلو کام کاج، اس کا گھر، اس کے بچوں کی تربیت ڈسٹرب ہوگی، لہٰذا اس کو ایسے کاموں سے دور رکھا گیا. اور یہ نہیں کہ عورت بھول جاتی ہے بلکہ مرد بھی بھول سکتا ہے، تو ایسے بھی کیسز موجود ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر مرد بھول جائے تو کوئی دوسرا اس کو یاد دلا دے گا، تب اس کی گواہی قابل قبول نہیں ٹھہرے گی. تو ایکچولی یہاں پر خواتین کا اکثر جو خواتین کے اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دی ہے یہ بات کہ خواتین اکثر بھول جاتی ہیں کچھ چیزیں. خواتین کبھی بعض اوقات ان کے ایسے جو پیریڈز کی وجہ سے ان کے اوپر ایسا دور آتا ہے کہ اس وقت وہ تھوڑی چڑچڑی بھی ہو جاتی ہیں، تو ایسے وقت میں ہو سکتا ہے وہ بھول جائے. تو لہٰذا جس نے پیدا کیا ہے وہ معاملات کو زیادہ جانتا ہے. تو الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو کوئی دوسرا درجہ نہیں دیا گیا، یہ اسلام میں عورت کوئی دوسرے درجے کی شہری نہیں ہے، یہ اسلام میں عورت کی عزت کو گھٹایا نہیں گیا بلکہ عزت کو بڑھایا گیا ہے. اسلام سے پہلے عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا، اس کو وراثت میں حق دیا گیا. اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت، کوئی ویلیو نہیں تھی، اس کا مشورہ مانا نہیں جاتا تھا، اس کی بات سنی نہیں جاتی تھی، لیکن اسلام نے آ کر عورت کو مشورے کی اجازت دی، اس کی بات سنی گئی، اس کی بات مانی گئی، اس کو اتنا اس کا درجہ بڑھایا گیا کہ اگر وہ ماں ہے تو اس کو تین گنا درجہ باپ سے زیادہ دیا گیا، اگر وہ بیٹی ہے تو اس کی سرپرستی، اس کی پرورش پر جنت کی بشارت دی گئی. اور ایسی ایسی بشارت نہیں دی گئی بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی بہن کی بھی پرورش کرتا ہے تو بھی اس کے لیے بشارت ہے، اگر کوئی ایک بیٹی کی پرورش کرتا ہے تو اس کے لیے بھی بشارت ہے. ماشاءاللہ اس کا درجہ اتنا بڑھایا گیا کہ وہ اگر مشورہ دے دے تو بھری محفل میں امیر المومنین عمر بن خطاب، جن سے لوگ کانپتے تھے، جن سے لوگ ڈرتے تھے، جن سے لوگ آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہیں کرتے تھے، وہ اگر خطبے میں کہتے ہیں کہ جو مہر کی مقدار ہے وہ مقرر کر دی جائے، تو ایک خاتون اٹھ کر کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ امیر المومنین آپ کون ہوتے ہیں مہر کی مقدار مقرر کرنے والے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آزادی دی ہے. اور عورت نے اسی وقت قرآن کی آیت سے گواہی دی، قرآن کی آیت سے دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ قنطار کا لفظ استعمال فرماتا ہے قرآن میں کہ اگر تم ان کو ڈھیروں دے چکے ہو تو ان سے واپس نہ لو. تو عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ ہر کوئی فقیہ ہے یہاں سوائے عمر کے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسا ان کا عاجزی والا انداز تھا. کہا کہ ایک عورت عمر پر سبقت لے گئی، یعنی قرآن کی آیت کو وہ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتی ہے، اور آپ نے اپنی بات واپس لے لی. تو یہ تو عورت کی عزت ہے. عورت کی عزت اتنی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ اکرام کو واپس آنا تھا وہاں سے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اب ہم عمرہ نہیں کریں گے، اب یہیں اپنے بال کٹا دو اور اپنے جانور قربان کر دو، اور صحابہ کا دل نہیں ہو رہا تھا کرنے کے لیے کہ ہم نہیں بال کٹائیں گے اور ہم اپنے جانوروں کو قربان نہیں کریں گے، ہم کو تو عمرہ کرنا تھا۔ تب ام سلمہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے بال منڈوا لیجیے اور آپ اپنا جانور قربان کر دیجیے، آپ کو دیکھ کر تمام صحابہ کر لیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے ان کا مشورہ مانا اور آپ نے ویسے ہی کیا۔ اسلام نے تو عورت کی عزت اتنی بڑھائی ہے کہ اگر وہ بیوی ہے تو سر آنکھوں پر، اگر وہ بیٹی ہے تو اس کی وجہ سے رحمت ہے، یہ عورت کا درجہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں الرجال نامی کوئی صورت نہیں کوئی اتاری، بلکہ النساء کے نام کی صورت اتاری ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا آنر ہے، کتنا درجہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے خود دیکھا ہوگا جو صحیح اسلامی گھرانے ہیں، جن کو صحیح دین کی سمجھ ہے، وہ تو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو ہاتھ میں ایک شاپ پر ایک بیگ نہیں اٹھانے دیتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں کہ پہلے آپ یعنی گھر کی خواتین کو کا جو رسپیکٹ ہے، جو عزت ہے ان کی، کہ خواتین پہلے سواری میں سوار ہوں گی، خواتین کو پہلے بیٹھنے کی اجازت ہے، خواتین کو پہلے ہر چیز پہلے خواتین کے لیے کر دی جائے، وزن اٹھانے نہیں دیا جاتا خواتین کو، سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، ماشاء اللہ یہ عزت ہے۔ اور آج مغرب نے کیا دیا ہے، نام نہاد آزادی کے برہنگی میں، بے حیائی میں عورت کو باہر لا کھڑا کیا اور کہتے کہ ہم نے آزادی دے دی، تو یہ تو کوئی آزادی نہیں ہوئی۔ اسلام عورت کو عورت رکھ کر الحمدللہ عزت دیتا ہے، جبکہ مغرب عورت کو بے حیا بنا کر، باہر بازاروں میں لا کر، اپنی آنکھوں کی جو خواہشات، یعنی جو ایکچولی دیکھا جائے تو جو مردوں کی جو خواہشات ہے کہ وہ ایسی خواتین کو دیکھ کر باہر نکال کر ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، یہ سب کر کے اسلام آزادی نہیں دیتا عورت کو، اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اس کی تکریم کرنا سکھاتا ہے۔ تو یہ جو عورت کی گواہی والی بات ہے، مجھے امید ہے کہ الحمدللہ اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کی، کہ اگر عورت کی گواہی یہاں آدھی ہے تو یہ آفس کے معاملات میں ہے، عدالتی معاملات میں ہے، ورنہ جو گھریلو معاملات ہیں اس میں ایک عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہے، اور ایون عدالتی معاملات میں بھی ایک ہی عورت کی گواہی قابل قبول ہوگی، دوسری عورت اس وقت گواہی دے گی جب پہلی بھول جائے گی۔ تو کہا گیا کہ اگر وہ بھول جائے تو پھر دوسری گواہی دے دے۔ اور پھر خاص طور سے یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ لکھنے کو، جو روزمرہ کے جو اپنے ہمارے تجارتی معاملات ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ کوئی شاپنگ کے لیے گئے، کوئی چیز آپ نے خریدی، تو اس میں لکھا پڑھی نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ آج بھی آپ دیکھیں، لوگ پوری دنیا اس بات پر اب گواہی دے سکتی ہے کہ اسلام کے جو قوانین ہیں، قرآن جو ہمیں باتیں بتاتا ہے، وہ کتنی بہترین اور کتنی سچی ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا کہ آج کل ہر شاپنگ سینٹر میں آپ کو ایک وہ مل جاتی ہے، ریسیپٹ مل جاتی ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں خریدی، اس کی کیا کیا قیمت تھی، کتنے بجے آپ نے خریدا، کب آپ لے کر نکلے سامان، وہ سب اس میں وقت بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، کتنے کیش آپ نے دیے تھے، پے کرے تھے، ایون اگر آپ نے 500 ریال پے کیے تھے اور آپ نے 300 ریال کی خریدی کی ہے، تو اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ 500 ریال ملے، 200 ریال آپ کو واپس کیے گئے، 300 کی خریدی ہوئی، اتنا سب کچھ لکھا ہوتا ہے، اب کوئی دھوکہ دہی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تو لکھا پڑی سے آپ دیکھیں کتنے فائدے ہیں۔ تو جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو روزمرہ کے چھوٹے موٹے معاملات ہیں اس میں نہیں بھی لکھا پڑی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو بڑے بڑے تجارتی معاملات ہوں گے، قرض کا لین دین ہوگا، تو اس میں ضرور لکھ لیا کرو تاکہ بھولنے کا خطرہ نہ ہو، اگر بھول جاؤ تو لکھا ہوا جو آپ کے پاس جو تحریر ہے وہ لکھی ہوئی رہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ گواہ بنا لو، اور گواہوں کو ستایا نہ جائے، اور جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہوں کو چاہیے کہ وہ آ جائیں، اور پھر بعد میں اس گواہی کی بنا پر ان کو دھمکی نہ دی جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ آج کل سسٹم کیسا ہے، اگر کوئی گواہ بنتا ہے تو کتنا اس کو ستایا جاتا ہے، اور بعد میں اسی گواہ کو پھر بہت ساری دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑ گیا ہے، سسٹم ہی چینج ہو گیا ہے پورا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں لے لو، اور دوسری عورت بھی اس وقت گواہی دے گی جبکہ پہلی بھول جائے گی، تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپس میں چاہے معاملات بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، اس کو لکھ لیا کرو، اور وقت مقرر کر لیا کرو لین دین کا کہ کس وقت تم واپس کرو گے، یہ زیادہ انصاف کے قریب ہے۔ اور کسی کو ستایا نہ جائے، نہ گواہوں کو، نہ تحریر لکھنے والوں کو، کسی کو ستایا نہ جائے۔ اور جو خاص بات کی گئی ہے آیت کا جو اختتام ہے، آپ دیکھیں گے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ تمہیں سکھاتا ہے اللہ، یعنی یہ ایک آیت میں تین دفعہ اللہ کا لفظ آیا ہے سبحان اللہ، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل علم اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ ہے، یعنی جو اوریجنل علم ہے وہ تقوی کے ساتھ ہی آتا ہے. ادروائز علم تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت لوگوں کے پاس ہوگا، لیکن اگر اس میں تقوی نہیں ہے تو وہ علم کوئی فائدے کا نہیں ہے. تو تقوی ہی علم ہے اصل میں. تو تقوی کہاں ہونا چاہیے؟ آپ کے قلب میں ہونا چاہیے. اگر تقوی کے ساتھ علم آئے گا تو وہ آپ کے دل کو منور کر دے گا، آپ کا دل نور سے بھر دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایسا فرقان، ایک ایسی کسوٹی پیدا کر دے گا کہ آپ حق اور باطل کو پہچان سکیں گے، آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے گی، آپ کو ڈیفرنشیٹ کرنا آ جائے گا، آپ حق اور باطل میں فیصلہ کر سکتے ہیں پھر کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. سبحان اللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وجہ سے یہ صفت پیدا ہوتی ہے. تو کبھی بھی جب علم حاصل کریں تو تقوی ہونا چاہیے کہ آپ کس لیے علم حاصل کریں. جب اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہوگی تو اس کے ساتھ جو علم آئے گا اس علم کی بات ہی الگ ہوگی. وہ علم آپ کے اندر ایک کسوٹی پیدا کر دے گا، فرقان پیدا کر دے گا، جس سے آپ کو حق اور باطل کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو آیت کا جو اختتام ہو رہا ہے کہ جو اپنے معاملات ہیں ان معاملات کے بارے میں تم علم حاصل کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پہلی بات علم حاصل کرنا ضروری ہے. علم کیسا ہو؟ کہ تقوی کے ساتھ ہو، ورنہ کیا ہوتا ہے، انسان ہیلے بہانے کرنے لگتا ہے یا پھر وہ علم اس کے لیے وبال بن جاتا ہے. تو لہذا علم تقوی کے ساتھ فائدہ دیتا ہے، اگر تقوی کے بغیر علم ہے تو پھر وہ علم کوئی فائدے کا نہیں. اور جس کے اندر تقوی ہوگا تو وہ حق کی گواہی دینے والا بنے گا، وہ گواہی کو چھپائے گا نہیں، کیونکہ گواہی کو چھپانا یہ بڑا گناہ ہے، اور پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا جب اس کے اندر تقوی ہوگا. تو تقوی کے بہت سارے فائدے ہیں. اگر اس کے اندر تقوی ہوگا تو وہ کوئی بات چھپائے گا نہیں، وہ گناہ کا کام نہیں کرے گا، اور جو صحیح بات ہے وہ بتا دے گا. تو اس میں بہت ساری، اس آیت میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں. تو اگر بندہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرا سوری اگر بندہ اللہ تعالی کی ہدایت پر عمل کر کے معاملہ طے کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہوں گے. اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کا دین بھی سنور جائے گا ماشاءاللہ، کیونکہ پھر جب دینی طریقے سے معاملات کو نپٹایا جائے گا تو اس میں انصاف ہے، فائدہ ہے، حقوق کی حفاظت ہے، لڑائی جھگڑے کا خاتمہ ہے، معاشی معاملات کی درستی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جسے اس نے اتنی اچھی باتیں ہمیں سکھائیں اور سمجھائیں. اور ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے سے ہماری زبان قاصر ہے کہ ہم اس کی تعریف کر نہیں سکتے جیسے کہ اس کی تعریف کا حق ہے. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ سب باتیں سکھائیں، ہمیں باتیں بتائیں اور قرآن کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ معاملات کو صحیح طریقے سے حل کر سکیں، جو آپس کے معاملات ہیں ہمارے، تجارت لین دین، اس کو ہم لکھ سکیں تاکہ آگے چل کر کوئی پریشانی یا نزع کا سبب نہ ہو. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.